इन चीजों के साथ साथ जैसे मैं आज कर रहा हूं कि जब किबर पैदा होता है ये चीजें भी पैदा होती हैं और ये चीजें जब पैदा होती हैं तो इजहार का मुख्तलिफ रास्ते बनाती हैं। इसलिए कुरान करीम ने जहां जहां जो जो इजहार का रास्ता बन सकता है उनको बंद करने की कोशिश की। कहा अगर तुम एक दूसरे का मजाक उड़ाओगे और मजाक उस वक्त उड़ाओगे जब अपने आप को बड़ा समझोगे, देखना ये ना उड़ाना वरना ताल्लुकात बर्बाद हो जाएंगे। ला यस्खर कौमम मिन कौमिन आसान यकूनू खैरम मिन, कोई कौम किसी कौम का मजाक ना उड़ाए, हो सकता है जिनका मजाक उड़ा रहे हैं वो तुमसे बेहतर हो। ये जो कहा जा रहा है हो रहा है, हो सकता है तुमसे बेहतर हो, ये इसी बात की तरफ इशारा है कि अगर तुम अपने आप को उनसे बेहतर न समझते कभी उसका मजाक ना उड़ाते। और दूसरी बात फरमाई वला तलमिजू अनफुसकुम, देखो आंख के इशारे से, सर के इशारे से, फप्तियों से, जबान को लोच देकर किसी और तरीके से ऐब जोई ना करना किसी की। ये हरकत ना करना, को लंगड़ा जा रहा है तो आंख से इशारे देखो ना, तो इसकी टांग किसी की जुबान में लुक रहता है तो आंखें दबा दबाकर दूसरों को मुतवज्जे किया जा रहा है कि जरा देखो ना कैसे बात करता है। ये लम्ज से को कहते हैं कि ऐब जोई ना करना, ऐब ना लगाना किसी पर। कुरान करीम वाकई अल्लाह ही की किताब है, वरना ऐसी बारीक बातें एक इंसान के बस की बात नहीं थी। यानी वो बातें जो बाजार बेतकल्लुफी में कही जाती हैं और वहां कही जाती हैं जहां बेतकल्लुफी हद से बढ़ जाती है और जिसको हम दोस्ती की अलामतें समझते हैं, तहरीक इस्लामी के कारकुनों के लिए यानी मोमिनीन के लिए उन चीजों को भी रोका कि जब हद से बढ़ता है तकल्लुफ यह भी कुल्फत का बायस बनता है, इसको अपने आता ही ना आने देना। कहा वला तलमिजू अनफुसकुम वला तनाबजू बिल अलकाब, तनाबुज बिल अलकाब न करना। जब मेरी किसी से बेतकल्लुफी होती है ना तो सबसे हम पहले बेतकल्लुफी इस तरह करते हैं कि पहले एक दूसरे को आप कह के बुलाते हैं फिर तुम या तू कह के बुलाना शुरू करते हैं और इसको समझते ये मोहब्बत की अलामत। हालांकि मैं नहीं समझता बदतमीजी कब से मोहब्बत की अलामत हो गई। और फिर यहां नहीं है, इससे आगे बढ़कर नौबत होती है, बात बात पर एक दूसरे कहने यार क्यों बकवास करते हैं। और फिर दूसरों का मजाक उड़ाने, उल्टे सीधे नाम रखने की कोशिश करना और यह समझना कि यह हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे यहां बहुत मोहब्बत है एक दूसरे से। यानी जरा आदमी थोड़ा सा दिमाग पर जोर दे कि मोहब्बत हो तो दूसरे की इज्जत बढ़ानी चाहिए। यह अजीब तरह की मोहब्बत है कि दूसरे को गिरा भी रहे मोहब्बत बढ़ रही। कुरान ने इससे रोका कि तनाबुज बिल अलकाब न करना। मैं शायद इसे न समझा सकूं, एक लतीफा सुनाता हूं शायद आपको, मेरा ख्याल फिर ये मेरी बात आपको याद रहेगी। पटना में एक शहर था हिंदुस्तान में, एक मजलिस में वाज हो रहा था, जैसे आप लोग बैठे मैं बात कह रहा हूं, तकरीर हो रही थी और इसी आयत पे हो रही थी कि दूसरे का उल्टा सीधा नाम नहीं रखना चाहिए, किसी की चेन नहीं मुकर्र करनी चाहिए। एक तहसीलदार साहब बैठे थे, वो पास बैठे हुए आदमी से कहने लगे कि भाई तुम भी खूब आदमी, ये मौली साहब क्या कह रहे हैं, अजीब बात है कि कोई किसी की चेन मुकर्र करता तो करता, फिर इससे क्या होता है, दूसरा आदमी ना चिड़े। वो कह लगे नहीं साहब, आदमी की आदत है कि तुम एक से ज्यादा दफे एक ही बात बार बार उसे कहो वो चिड़ ही जाता है। वो कह लगे नहीं, मैं मुझे ये बात समझ में नहीं आती, पता नहीं ये मौलवी लोग क्या कहते रहते। उन्हें समझाया कि मौलवी गरीब कुछ नहीं कहता, वो तो कुरान सुना रहा है, कुरान का तर्जमा कर रहा है, लेकिन साहब बहादुरों के पल्ले को जल्दी बात थोड़ी पड़ती। यानी दुनिया भर के कोमल लोग कहीं देख रहे हो ना अहमद किस्म का ग्रोह, तो वह इन साहब बहादुरों को देख लो। यानी महज तसव्वुर ने कि दुनिया में हम सबसे ज्यादा पढ़े हुए, हमसे ज्यादा कोई पढ़ा लिखा नहीं, कोई दानिशवर नहीं, इस गलत जोम ने उन्हें दानिश से खुदा ने महरूम कर दिया। हमेशा बेअक्ल की बातें करेंगे, पागलपन की बात। अब उधर वो तकरीर हो रही है, आपस में ये बहस कर रहे हैं। वो आदमी भी ऐसा सितम जरीफ था, उसने सोचा कि इन साहब को सबक सिखाना चाहिए। वो कहने लगा अच्छा साहब आप ठीक कहते होंगे। थोड़ी देर के बाद उसे पूछता है कि तहसीलदार साहब आपके यहां शलजम का अचार होगा। मैं नहीं जानता पेशावर के लोग इसे समझते हैं या नहीं, بعض علاقوں میں پنجاب میں بھی اس کا رواج بہت کم ہے، بعض علاقوں میں سبزیوں کے بھی اچار بنائے جاتے ہیں، اور ہمارے یہاں موسم سرما کی ایک سبزی ہے جس کو شلجم یا شلغم کہتے ہیں، آپ کے یہاں بھی ہوتی ہوگی، یہاں پشاور میں ضرور ہوتی ہوگی، اس کا بھی اچار بنایا جاتا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا پٹنہ میں بنایا جاتا ہوگا، کہنے لگا کہ تحصیلدار صاحب آپ کے یہاں شلجم کا اچار ہوگا؟ انہوں نے کہا نہیں صاحب بارشیں تو نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا اچھا صاحب معافی چاہتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر پوچھنے لگا کہ آپ کے یہاں شلجم کا اچار ہوگا؟ اس نے کہا صاحب میں نے ابھی تو آپ سے عرض کیا تھا کہ ہمارے یہاں نہیں ہے۔ انہوں نے معذرت کر کے پھر چپ ہو گیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ پھر پوچھا کہ آپ کے یہاں شلجم کا اچار ہوگا؟ اب آہستہ آہستہ لگا پارا چڑھنے تحصیلدار صاحب کو، کہنے کہ بھائی میں دو دفعہ تو بتا چکا ہوں۔ وہ کہنے کہ تحصیلدار صاحب معاف فرمائیے مجھے نسیان کا مرض ہے، میں بھول جاتا ہوں۔ چوتھی دفعہ پھر پوچھا، اب تحصیلدار صاحب نے غصے سے جواب دیا کہ میں تمہیں کہہ تو چکا ہوں کہ نہیں ہمارے پاس۔ پانچویں چھٹی ساتویں دفعہ جو پوچھا تو تحصیلدار صاحب کھڑے ہو گئے اور لگے گالیاں دینے اور پاؤں سے جوتا اتار لیا کہ تیری ایسی تیسی تو نے مجھے مزاق سمجھ رکھا۔ اس آدمی نے کمال یہ کیا کہ اس نے بھی ہاتھ میں جوتا شاید پہلے ہی پکڑا ہوا تھا، وہ جوتا اٹھا کے بھاگا لوگوں کو پھلانگتا ہوا۔ اب وہ آگے آگے یہ پیچھے پیچھے لوگوں کو کچھ خبر نہیں کہ تقریر ہو رہی ہے، مصیبت کیا آئی ہے لوگ۔ لیکن وہ ظالم کیا کرے کہ چند قدم بھاگ کے پھر ایک دفعہ پوچھ لے کہ تحصیلدار صاحب آپ یہ شلجم کا اچار ہو؟ اب پورا بازار اس نے اس طرح کراس کیا کہ ہر دس قدم بھاگ کر ایک دفعہ پوچھ لیتا اور تحصیلدار صاحب کے منہ سے جھاگ جا رہی ہے، برا حال ہے، گالیاں بکرے ہیں، جوتا ہاتھ میں پکڑا ہوا، سارا بازار جو اس طرح کراس کیا انہوں نے، آخر وہ بھاگ گیا کہیں۔ اب اگلی صبح بیچارے جو گوشت سبزی خریدنے آئے تو جس دکان کے پاس سے گزرے لوگ دوسرے طرف منہ کر کے ایک دوسرے کو چھیڑ چھیڑ کے پوچھے کیوں بھائی تمہاری یہاں شلجم کا اچار ہے؟ اب نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ تحصیلدار صاحب نے گھر سے نکلنا بند کر دیا، بیچاروں نے کوشش کر کے اپنا ٹرانسفر کروایا تب ان کی جان چھوٹی۔ اندازہ کیجئے کہ قرآن کریم نے بڑے معصوم لفظوں میں جسے روکا ہے ولا تنابذوا بالالقاب کہہ کر، اس تنابز القاب کو بظاہر بڑا معمولی جرم سمجھا جاتا ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں، لیکن تصور کیجئے کتنی خطرناک بات ہے۔ اب میں اسے اگلی بات بھی سنا دوں تو اور بھی زیادہ شاید پر لطف ہوگی۔ یہ واقعہ لکھا سالک مرحوم نے، عبد المجید سالک نے، اپنی سرگزشت میں، اور انہوں نے لکھا کہ یہ واقعہ جیل میں ہم سب لوگ بڑے بڑے لوگ اکٹھے ہو گئے تھے اتفاق سے انگریز کے زمانے میں ایک ہی جیل میں، تو یہ واقعہ انہیں سنایا تھا سید عطاءاللہ شاہ بخاری مرحوم نے، رات کو انہیں واقعہ سنایا، اگلی صبح سب نے فیصلہ کر لیا کہ اس کا تجربہ شاہ صاحب سے کیا جائے۔ اب انہوں نے باری باری شاہ صاحب کے پاس آدمی بھیجنے شروع کیے، ایک آدمی جاتا اور انگلی کا اشارے سے کہتا کہ شاہ جی آپ کے پاس پن ہوگی، یہ پن جو ٹانکا لگانے کے کام آتی۔ شاہ جی کہتے نہیں میرے پاس تو پن نہیں ہے، ایک پہ دوسرا چلا جاتا۔ پھر ظفر علی خان پہنچے، اختر علی پہنچے، سالک پہنچا، غلام سنگھ مہر پہنچا، مولانا داؤد غزنوی بھی پہنچے، بڑے بڑے لیڈر وہاں موجود تھے۔ اب شاہ صاحب کا بھی لگا پارا چڑھنے، باہر نکل کر لگے مغلزات بکنے کو، بدبختو آ تم سب کے ٹانکے ادھر گئے، جو آتا مجھ سے اگر پن باندھتا۔ تو سالے کہتا کہ بڑی مشکل سے ہم نے ان کا غصہ ٹھنڈا کیا کہ ہم تو رات کی ریہرسل کر رہے ہیں۔ تو کہنا یہ ہے کہ دوستی میں اور بے تکلفی میں اگر تعلقات کو باقی رکھنے کے لیے ان چیزوں کی احتیاط نہ کی جائے تو بعض وقت بڑی معصوم سی چیزیں بڑی مکرو چیزوں کو پیدا کر دیتی ہیں۔ اس لیے کہا کہ آپس میں بے تکلفی کبھی اتنی نہ بڑھانا، اور یہ بے تکلفی اس وقت اتنی بڑھتی ہے جب باہم مل بیٹھنے والوں اور باتیں کرنے والوں کی نگاہوں سے اصل مقصد اوجھل ہو جاتا ہے۔ ذرا اندازہ لگائیے، میں ایک مثال دے کر کر رہا کہ کسی بازار میں کسی دکان کو آگ لگ جائے، اب لوگ دوڑے اپنی بالٹیاں لے کر، اپنے مشکیزے اٹھا کر، کوئی برتن لے کر آگ بجھانے کے لیے، اور آگ بجھاتے بجھاتے تھک کے لگے آپس میں بیٹھ کے باتیں کر لیں، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ ہزار تھک گئے ہوں اور ہزار بیٹھ کر آپس میں باتیں کر رہے ہوں، لیکن کیا ان کا موضوع سوائے آگ بجھانے کے کوئی اور ہوگا؟ وہ بازار کی خوشگپیوں میں، موسم کی باتوں میں، دنیا بھر کے کھیلوں کے قصوں میں اور کرکٹ کی کمنٹری نہیں کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ، وہ باتیں کریں گے تو اسی طرح کی کریں گے کہ ہمارے ہاتھوں شل ہو گئے، لیکن کوئی سوچیے کسی طرح وہ دکان بچے، وہ نہیں بچے گی تو اگلی دکان بھی نہیں بچے گی، یعنی باتوں کا موضوع ہوگا تو وہی آگ ہوگی یا دکان ہوگی، کیونکہ ان کے دماغ کو وہی سوال ہے. آپ دنیا بھر میں جہنم کی آگ بجھانے نکلے ہیں اور دنیا ہے کوئی جہنم کا ایندھن بننے پہ تڑی کھڑی، اور حضور کے بقول حضور نے فرمایا کہ میری مثال اس آدمی کی ہے جو چوراہے پر کھڑا ہے اور آگ کا آلہ روشن ہے اور پروانے ہیں کہ آ کر جل جل کو اس میں گر رہے ہیں، بسم ہو رہا ہے اور میں ہاتھ مار رہا ہوں چاروں طرف کہ خدا کے لیے بچ جاؤ، یہ آگ ہے، تم اس میں گرو گے تو بسم ہو جاؤ گے، لیکن وہ میری سنتے ہی نہیں. عام میں سے ہر آدمی ان جہنم کے پروانوں کو جلنے سے بچنے کے لیے بیتاب ہونا چاہیے، اور آپ اگر واقعی اس بیتابی کے ساتھ تھک کے بیٹھ کر کہیں تھکاوٹ اتارنے کے لیے باتیں کریں گے بھی تو یہ مقصد آپ کے ذہنوں سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے. آپ باتیں کریں تو اسی طرح کی باتیں کہ تحریک اسلامی کہاں تک پہنچی ہے، ہمارے کارکنوں میں کیا کمزوریاں پیدا ہو گئی ہیں، ہمارا کام کہاں تک پھیل گیا ہے، اس میں کیا خوبیاں ہیں کیا کمزوریاں ہیں، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا کر چکے ہیں اور کیا باقی رہ گیا. یہ باتیں آپ کا اصل موضوع ہے. جب یہ باتیں آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہوتی ہیں اور آپ دوسرے بے فکروں کی طرح بے فکری مجلسے اٹھاتے اور بڑھاتے ہیں، تب جا کے وہ چیزیں آپ میں پیدا ہوتی ہیں جس کو میں بے تکلفی کہہ رہا ہوں، جو بالآخر تنازع القاب تک پہنچاتی ہیں. اور اگر آپ اپنے مقصد کو کبھی نہ بھولیں اور آپ یہ محسوس کریں کہ آپ کو جس چیز نے جوڑا ہے، پشاور اور لاہور کے دو نوجوان جو آپس کو بھائی بھائی کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کو، تو یہ بھائی کس نے سکھایا ان کو؟ صرف اس ایک مقصد کی ہم آہنگی نے، اس مقصد کی یگانگت نے. اور اگر وہی نگاہوں سے اوجھل ہو رہی ہے تو باقی کیا رہ گیا؟ اس لیے فرمایا کہ دیکھنا کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان میں کبھی نہ پڑ جانا. حضور نے اس کے لیے ایک ایسی مثال فرمائی کہ ظاہر ہے کہ وہ حضور کے جوامع القلم میں شامل ہیں، کہ حضور کی باتیں ایسی ہیں کہ لفظ تھوڑے، الفاظ کا سمندر پنہا ہوتا ہے اس میں. فرمایا تم مومن کو ایسے سمجھو کہ مومن مومن کے لیے، اور جس کا میں ترجمہ کر رہا ہوں کہ تحریک اسلامی کا کارکن دوسرے کارکن کے لیے، وہ ایسا ہے جیسے آئینہ ہوتا ہے، وہ بھی آئینہ ہے دوسرے کے لیے اور دوسرا آئینہ ہے اس کے لیے، اور جب تک وہ ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا آئینہ سمجھتے رہیں گے ان کے تعلقات میں کبھی خرابی نہیں پیدا ہوگی. اور یہ خرابی پیدا اس وقت ہوتی ہے جب ایک دوسرے کا آئینہ نہیں رہتے. اب میں بتانا چاہتا ہوں اس کا مطلب کیا. جس آدمی کو اپنی شکل سے پیار ہے نا، وہ اپنے آئینے پر کبھی داغ نہیں لگنے دیتا. اسے پتا ہے کہ آئینہ دنگ آلود ہو جائے گا تو میں شکل نہیں دیکھ سکوں، اور شکل دیکھوں گا تو یوں معلوم ہوگا کہ میرے چہرے پر دنگ لگے. اس لیے جب بھی وہ کبھی آئینے کو اٹھا کے دیکھے گا، پہلے اس کے داغ دھبے دور کرے گا، اس کا غبار ہٹائے گا. اگر مومن مومن کا آئینہ ہے تو پھر ہم اس کے چہرے پر داغ لگائیں گے یا داغ اٹھ ہٹائیں گے؟ کہیں داغ لگا ہوا نظر آئے گا تو اپنی شکل پہ داغ دکھائی دے گا، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس آئینے پہ داغ نہیں لگنا چاہیے. اگر آپ کی زندگی بھر کی کوشش یہ ہے کہ آپ کے ساتھی کے آئینہ پہ داغ نہ لگے، تو آپ فرمائیے آپ کے تعلقات سے کیوں بگڑیں گے؟ دوسرا آئینے کا کام یہ ہے کہ آپ جب اس میں دیکھتے ہیں نا، تو وہ آپ کی شکل آپ کو دکھاتا ہے، کسی اور کو نہیں دکھاتا. یعنی جب تک آپ اس کے سامنے ہیں آپ کی شکل اس میں نظر آ رہی ہے، اور جب اس کے سامنے سے ہٹے کوئی دوسرا آگے کھڑا ہو گیا تو اس کی شکل دکھائی دے گی، آپ کی شکل مجال ہے وہ دوسرے کو دکھا دے. یعنی آپ کی بات آپ سے کہے گا، دوسرے سے نہیں کہے گا. اگر آپ کے چہرے پر داغ ہے تو آپ کو بتائے گا کہ داغ ہے. آپ کے چہرے پر اگر حسن ہے تو آپ کو بتائے گا کہ اس میں حسن ہے. آپ کی باتیں مجال ہے، چاہے وہ اچھی ہو یا بری، یعنی وہ غیبت دوسرے سے کبھی نہیں کرتا. آپ ایک دوسرے کے لیے آئینہ ہیں، دیکھنا اس کی بات تیسرے سے نہ کہنا، جب کہنا ایک دوسرے سے کہنا. اور جب آپ کی بات ایک دوسرے سے کہی جائے گی اور تیسرے سے نہیں کہی جائے گی کبھی آپ کے تعلقات خراب نہیں ہوں گے. اور پھر آئینہ آپ سے اس وقت تک بات کہتا ہے جب تک آپ اس کے سامنے ہیں, اور جب آپ ہٹ جائیں پھر وہ آپ سے کہتا ہے, کچھ نہیں کہتا, خاموش رہتا ہے. یعنی وہ آپ کے پیٹھ پیچھے کبھی بات نہیں کرتا. مومن مومن کا آئینہ ہے, وہ اس کی اچھی بری باتیں اسی سے کہتا ہے اور اس کے سامنے کہتا ہے, کبھی اس کے پیٹھ پیچھے کبھی نہیں کہے گا. اور چوتھی بات یہ ہے کہ آئینہ جو کچھ دیکھتا ہے آپ کے چہرے پر اتنا ہی دکھاتا ہے. آپ کے چہرے پر ایک انچ کا داغ ہے تو ایک انچ ہی دکھائے گا, دو انچ کر کے نہیں دکھائے گا. آپ کے چہرے پر اگر تین داغ ہے تو اسے چار نہیں کر سکتا, دو نہیں کر سکتا. اس طرح اگر آپ مومن مومن کا آئینہ بنتا ہے تو ظاہر ہے اسے دوسروں کی برائیاں اگر بیان کرنی ہے تو اسی سے کرے اور اتنی کرے جتنی ہے. یہ نہ ہو کہ برائیاں دو ہیں اور اس کو چار کر کے بیان کرے. جب تک یہ آئینہ کی مثال آپ پیش نظر رکھیں گے اور ہر مومن دوسرے مومن کا آئینہ بنا رہے گا تو میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کی کوئی طاقت کبھی ان میں تعلقات خراب کر سکتی. اس کے ساتھ حضور کا ایک اور شعر بھی یاد رکھیے. حضور نے فرمایا کہ جب کبھی تمہارے آپس میں تعلقات بگڑے اس کے سلجھانے کی آسان صورت یہ ہے کہ زید اور بکر میں اگر لڑائی ہو رہی ہے, زید تنہائی میں بیٹھ کے یہ سوچے کہ میں بکر ہوں اور بکر تنہائی میں بیٹھ کے یہ سوچے کہ میں زید ہوں. میں نے جو بات اس سے کہی ہے اور اس نے جو بات مجھ سے کہی, دونوں اپنی اپنی جگہ دوسروں کی جگہ بیٹھ کے دیکھیں کہ جو بات میں نے اس سے کہی ہے وہی بات پلٹ کے اگر وہ مجھے کہہ دے تو مجھے تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی. اگر مجھے تکلیف ہوگی, تکلیف اس کو بھی ضرور ہوئی. اور جو بات اس نے مجھے کہی ہے اگر وہ بات میں اسے کہتا تو اس کا رد عمل کیا ہوتا, میرا رد عمل بھی وہی ہونا چاہیے. یہ اگر ایک دوسرے کی جگہ رہ کر آپ سوچیں گے تو تیسرے کسی آدمی کو کہنے کی کبھی ضرورت نہیں پڑے گی, آپ خود فیصلہ کر لیں گے بڑی آسانی سے کہ زیادتی آپ کی ہے یا اس کی. کتنی سیدھی سیدھی سی بات ہے. پھر حضور نے آخری بات یہ فرمائی کہ مومن مومن کے لیے اس طرح ہے کہ انما المومنون جسد کل جسد. مومن تو ایک جسم کی مانند ہے. اذا اشتکا بعضہ اشتکا کل, اگر ان میں سے ایک جوڑ میں درد ہوتا ہے تو پورا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے. یعنی اگر جسم زخمی ہو جائے, زخم ہو انگلی چھوٹی انگلی پر, وہ پاؤں کی انگلی میں, تو کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پاؤں کی انگلی میں درد ہو آرام سے ساری رات آنکھ سوئی رہے؟ درد انگلی میں ہوتا ہے, بے خواب آنکھ ہوتی. درد سر میں ہوتا ہے, بے خواب آنکھ ہوتی. کسی جوڑ میں درد ہو آنکھ نہیں سو سکتی, باقی سارا جسم بھی درد کو محسوس کرتا ہے. بالکل جب تک کارکنوں کا یہ حال نہیں ہوگا کہ تکلیف ایک کارکن کو ہو, نیندیں سب کی حرام ہونے لگے, اس وقت تک ظاہر ہے کہ ان میں وہ پختگی اور وہ ہم آہنگی اور وہ ہم خیالی نہیں پیدا ہو سکتی جو باہمی ان کو جوڑ کر ایک شکل, ایک دیوار کی شکل, بلکہ سیسا پرائی ہوئی دیوار کی شکل نہیں بنا دیتی. تو میں نے جتنی باتیں کہی ہیں اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر آپ اسلامی انقلاب کے خواب دیکھ رہے ہیں, وہ مضبوط ہاتھوں سے آئے گا. وہ مضبوط ہاتھ آپ ہیں. جب تک آپ اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ سب مل کر ایک بازو کی مانند ہیں, تو توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ انقلاب کبھی آئے گا. لیکن اگر آپ کے اس بازو میں کہیں کمزوری پیدا ہو گئی اور آپ ایک دوسرے, یہ پانچ انگلیاں مل کر ایک مٹھی بنتی ہیں, اور اگر ان انگلیوں کو کاٹا جانے لگے, ایک ایک کر کے الگ ہو جائے, تو مٹھی کی قوت ساری زائل ہو کے رہ جاتی ہے. دیکھنا کہیں یہ آپ کی مٹھی کی قوت زائل نہ ہو جائے. لتاغوتی قوتیں آپ کے مکے کی قوت سے ڈرتی ہیں, لیکن یہ مکہ اس وقت تک مکہ ہے جب تک آپ باہم ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہیں, اور جب جدا ہو جائیں گے یہ طاقت بھی بکھر کے اور جدا جدا ہو کے رہ جائے گی. اور یہ جدائی اس وقت شروع ہوتی ہے جب آپ کے تعلقات بگاڑ کی شکل اختیار کرتے ہیں. اس لیے کارکنوں کا باہم ایک دوسرے کے تعلقات کو ٹھیک رکھنا یہ صرف ہماری ضرورت نہیں ہے, بلکہ اللہ کی طرف سے ایک حکم ہے. فرض کفایا بھی نہیں, فرض عین ہے. اللہ کرے یہ میری ٹوٹی پھوٹی باتیں دلوں میں اترے اور ہمارے اندر کمزوریاں ہیں تو ہم اسے دور کر کے ایک دوسرے کے اتنے قریب ہو جائیں کہ دنیا ہمارے اندر اگر ہزار افتراق اور انتشار کے بیج بونا بھی چاہے تو وہ اس میں کبھی کامیاب نہ ہو سکے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
visit tazkir.org